الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت، مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جزاء الاعمال کے پہلے باب میں گناہوں کے دنیاوی نقصانات بیان فرمائے ہیں، اور ان گناہوں کو الگ الگ فصل میں بیان فرمایا ہے. اب تک 7 نقصانات بیان ہو چکے ہیں، آج انشاءاللہ تعالی نقصان نمبر 8 اور 9 کا انشاءاللہ بیان ہوگا. حضرت نے جو دنیا کے نقصانات الگ الگ بیان فرمائے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان گناہوں کے دنیاوی نقصانات کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور سمجھنے کے بعد پھر عقل سے کام لیں کہ جب گناہوں کے اندر دنیا ہی میں اتنے بڑے بڑے نقصانات ہیں، تو آخرت میں کتنے بڑے بڑے نقصانات ہوں گے. اور عقل مند آدمی ہر نقصان کی چیز سے پرہیز کرتا ہے. وہ بھی آدمی بیوقوف ہے جو اپنے نقصان والے کاموں کو بھی کرتا ہی رہے. وہ عقل مند بھی نہیں ہے، بیوقوف ہے اور دیوانہ ہے. اس لیے کہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ وہ کام کرو جس میں دین اور دنیا کا فائدہ ہو، اور شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ ایسے کام کرو جس سے دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو. لہذا عقل اور شریعت دونوں کا یہ تقاضا ہے کہ وہ کام کرو جس میں دنیا اور آخرت کا کوئی نقصان نہ ہو بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہو، اور ایسے تمام کاموں سے پرہیز کرو جن کا دنیا میں بھی نقصان ہو اور آخرت میں بھی زبردست نقصان ہو. یہ بات حضرت سمجھانا چاہتے ہیں. لہذا ہمیں اور آپ کو اسی پر توجہ دینی ہے، اور ان نقصانات کو ذہن نشین کر کے دنیا کی زندگی میں ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، ظاہر کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، باطن کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، معاملاتی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، معاشرتی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، قلب کو بھی ہر قسم کے گناہوں سے پاک رکھیں۔ جب ایسا کریں گے تو گناہوں کے تمام نقصانات سے بھی حفاظت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ گناہ سے بچنا عبادت ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ تو حرام اور ناجائز کاموں سے بچ تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا، یہ فضیلت بھی حاصل ہوگی۔ اور اللہ پاک نے گناہوں سے بچنے کے جو فوائد دنیا میں رکھے ہیں وہ بھی حاصل ہوں گے، اور مرنے کے بعد جو رکھے ہیں وہ بھی حاصل ہوں گے، اور آخرت میں بھی جو رکھے ہیں وہ سارے حاصل ہوں گے، جس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ گناہوں سے بچنے والا بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائے گا۔ اور جنت وہ جگہ ہے جہاں پر راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے، عزت ہی عزت ہے، سکون ہی سکون ہے، اور ایک ایسی عظیم ماں پر نعمت ہے، اور جنت میں ایک ایسی عظیم الشان نعمت ہے کہ جس کے لیے ہر مومن دنیا کے اندر طالب ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے سچے عاشق ہیں وہ بے چین اور بے قرار ہیں۔ جس کا اندازہ تھوڑا سا شعر سے ہوگا آپ کو کہ وادی میں آبشار میں، جنگل میں کوہ حصار میں، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ وادی میں آبشار میں، جنگل میں کوہ حصار میں، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ چھین لے مجھ سے نظر اے جلوہ خوش روئے دوست، میں کوئی محفل نہ دیکھوں اب تیری محفل کے بعد۔ اور وہ نعمت عظمیٰ جو ہے وہ جنت میں اللہ جل شانہ کی زیارت ہے، جو جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ جنت کی نعمتیں ایک کروڑ میں سے ایک فیصد کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ایک کم ایک کروڑ گنا جو لذیذ ترین نعمت ہوگی وہ اہل جنت کے لیے اللہ جل شانہ کی زیارت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی زیارت دنیا میں تو ممکن تو ہے مگر ہوئی نہیں ہے، ہو نہیں سکتی، کیونکہ یہاں ان کے دیکھنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو یہ تو نعمت جنت ہی میں ہوگی جہاں اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کرنے کی طاقت عطا فرما دیں گے، ورنہ ہے بہرحال ہمارے دین و ایمان کا خلاصہ، اور ہماری دین و ایمان کے اعتبار سے مقصد اصلی اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے، جسے کہ اشعار میں کہا گیا ہے کہ تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہ زندگی کی اساس ہے، تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہ زندگی کی اساس ہے، میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یہ عجب کہ تو میرے پاس ہے۔ تیری ذات پاک ہے لازوال، تیری سب صفات ہیں بے مثال، تیری ذات پاک ہے لازوال، تیری سب صفات ہیں بے مثال، تو برون وہم و خیال ہے، تو برائے عقل و قیاس ہے، کسی انجمن میں قرار ہے دل، نہ کسی چمن میں بہار ہے دل، کہوں کس سے حالت زار ہے دل کہ ہر جگہ میں اداس ہے۔ تو یہ حضور اللہ تعالیٰ کا جو بندہ سچا عاشق ہے تو وہ تو دنیا کے اندر بے چین ہے، بے قرار رہتا ہے کہ کب دنیا سے نکلوں اور جیل خانے سے رہا ہوں، اپنے وطن اصلی میں جاؤں اور اپنے آقا کی زیارت سے مالا مال ہو جاؤں۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ تحفۃ المؤمن الموت، ہم لوگ تو موت کو ناگوار سمجھتے ہیں، یہ طبیعی بات ہے، ناپسند کرتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے سچے عاشق ہوتے ہیں وہ موت کو محبوب رکھتے ہیں. اس لیے کہ حضرت صوفیہ کرام کا یہ ارشاد ہے کہ الموت جسر یسل الحبیب الی الحبیب. ارے موت ایک پل کا نام ہے جس سے گزر کر کے عاشق اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اور اپنے آقا و مولا کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے. جب دنیا میں اس کا یہ حال ہے کہ اے عشق کہیں لے چل، اے عشق کہیں لے چل، یہ دیر و حرم چھوڑے، ان دونوں مکانوں میں جھگڑا نظر آتا ہے، تو اس کو تو دنیا کے اندر جھگڑا نظر آتا ہے، دنیا کی زندگی اس کو تنگ معلوم ہوتی ہے، یہاں تو وہ بے چین و بے قرار رہتا ہے. تو بھائی ایک مومن جب کہ سچا مومن ہو تو اس کی تو دل کی تمنا یہ ہے کہ جب موت آئے تو میں دنیا سے نکل کر کے اللہ جل شانہ کے بارگاہ میں حاضر ہوں اور ان سے ملاقات کا شرف حاصل کروں اور ان کی زیارت سے مالا مال ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. تو یہ گناہوں سے بچنے کے بعد، جنت میں جانے کے بعد یہ نعمت بھی ملنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے. لہذا دنیا میں جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بے حد بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اب گناہ نمبر 8 سنیے. حضرت نے فرمایا، گناہ کرنے کا ایک نقصان یہ ہے کہ آدمی نیک کاموں سے محروم ہو جاتا ہے. آج ایک نیکی چھوٹ گئی، کل دوسری چھوٹ گئی، پرسوں تیسری چھوٹ گئی، بس یوں سلسلہ جاری رہتا ہے اور رفتے رفتے سارے نیک کام گناہوں کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے نکلتے چلے جاتے ہیں. اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی نے ایک لذیذ لقمہ ایسا کھایا کہ جس سے ایسا مرض پیدا ہو گیا کہ ہزاروں لذیذ کھانوں سے محروم کر دیا گیا. اس فصل میں حضرت نے یہ ایک اور گناہوں کا دنیاوی نقصان ذکر فرمایا ہے کہ اگر آدمی گناہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے تو اس گناہ کی ایک نحوست یہ ہوتی ہے اور وبال یہ ہوتا ہے کہ رفتے رفتے آدمی سے دوسرے نیک کام بھی چھوٹتے چلے جاتے ہیں. گناہ کرتے کرتے آدمی کا دراصل دل کالا ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے. ورنہ مومن کا دل آئینے کی طرح صاف شفاف ہے، اور جب آئینہ صاف شفاف ہو اور پھر آہستہ آہستہ پیچھے سے اس کا رنگ اترنا شروع ہو جائے تو جیسے جیسے رنگ اترتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی چمک ختم ہوتی جاتی ہے اور پھر اس میں آخر کار چہرہ نظر آنا بند ہو جاتا ہے. بس ایسے دل کا حال ہے کہ دل جو ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے چمکدار شیشے کی طرح ہے کہ جس میں اگر مچھر بھی بیٹھتا ہے تو نظر آتا ہے، مکھی بھی بیٹھتی ہے تو نظر آتی ہے، اس سے بڑی چیز تو کہنے کیا. لیکن جو جو آدمی گناہ کرتا جاتا ہے گناہ کرتا جاتا ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی کا نور جو ہے وہ اس کے دل سے کم ہوتا جاتا ہے، اس کی جگہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتے 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 یہاں تک کہ اس کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے. کالا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے اندر نیک کام کرنے کی صلاحیت ختم، اعمال صالحہ کی توفیق ختم، نماز اسے چھوٹ جاتی ہے، روزے ہوئے نہیں رکھتا، ذکر اس سے نہیں ہوتا، تلاوت اس سے نہیں ہوتی، دعا مانگنے کی اس کو توفیق نہیں ہوتی. اس طرح سے جو جو اس نے گناہ کیے ویسے ویسے نیک اعمال اس کے چھٹتے چلے جاتے ہیں. پہلے تھا اچھا خاصا دیندار، نمازوں کا پابند، ذکر و تلاوت کا پابند، اشراق چاش پڑھنے والا، گناہوں سے بچنے والا، اللہ اللہ کرنے والا، اب جناب یہ سب چھوڑ کر کے बस वो बिल्कुल आवारा बदमाश हो जाता है, कोई शराबी हो जाता है, कोई जानी बन जाता है, कोई लुटेरा बन जाता है, कोई डाकू बन जाता है, और कोई शहवत का पुतला बन जाता है, जिसकी वजह से वो आंखों से भी जिना करता है, कानों से भी जिना करता है, जुबान से भी जिना करता है, नाक से भी जिना करता है, क्योंकि ना मेरा औरत या ना मेरे मर्द की खुशबू सूंघना शहवत के साथ ये नाक का जिना है। आपस में बहुत ही बातें भी करता है, दोस्ती भी करता है, नाजायज ताल्लुक भी कायम करता है, फिर आखिरकार बदकारी भी कर बैठता है। तो हर किस्म के जो जिना है सारे उससे शहवत की साथ सारे के सारे ये गुनाह होते रहे हो जाते, इसी में उसको मजा आता। उससे कभी नमाज पढ़ ले ला के लो, नमाज नहीं पढ़ेगा। कितने समझा लो कि भाई टीवी मत देख, मगर वो तो उसका धनी है, उसके बगैर चैन नहीं आता उसको। उसे कहते हैं कि भाई मोबाइल पर ना मेरा औरतों को देखना, नंगी औरतों को देखना, दास देखना, फिल्में देखना हराम है, गुनाह है, नाजायज है, मगर उसमें कोई असर नहीं होता। वजह उसकी ये है कि गुनाह करते करते उसका दिल जो है काला हो गया है। अब गुनाह तो उससे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते तो नेक काम नहीं हो सकते। अब बताओ इससे बढ़कर गुनाह का नुकसान क्या होगा। वो ईमान जो अल्लाह ताला ने अपने फजल से उसको दिया था, जिसके जरिए वो अर्श में पहुंच सकता था, अब वो असफलु साफिलीन में चला गया, ये इसने जबरदस्त नुकसान है। और हजरत ने क्या प्यारी मिसाल दी है कि भाई गुनाह करने के बाद नेक कामों के छूटने की ऐसी मिसाल है जैसे कोई शख्स कोई ऐसा लजीज और उम्दा खाना खा ले कि उसके नतीजे में वो किसी सख्त बीमारी में मुबतला हो जाए। जैसे हमारे ज़माने में शुगर की बीमारी आम है, अब शौक में आइसक्रीम तो खा ली, बदपरहेजी करते हुए कुल्फी तो खा ली, कोल्ड ड्रिंक दबा के उसने इस्तेमाल कर ली, हर किस्म की मीठी चीज़ें उसने जी भर के खा ली, हालांकि डॉक्टर ने मना किया था कि भाई तुम्हें शुगर है और तुम ये मत खाओ वरना तुम्हारी शुगर हाई हो जाएगी तो तुम तरह तरह की बीमारियों में भी मुबतला हो जाओगे और फिर तुम्हें सख्त परहेज करना ज़रूरी होगा, किया नहीं। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि शुगर की बीमारी जैसी हाई हुई तो बस अब अगर वो अपनी बका चाहता है, अपनी जान चाहता है तो परहेज करे, इलाज करे, और नहीं तो भाई अब शुगर की वजह से डॉक्टर उसको तमाम मीठी चीज़ें बंद कर देंगे। पहले एक ही चीज़ खाई थी, अगर उससे परहेज कर लेता तो बीमारी आगे ना बढ़ती, और फिर बाकी चीज़ें भी थोड़ा बहुत खाने के लिए उसकी गुंजाइश बाकी रहती, मगर उसने पहले परहेज नहीं किया, नतीजा ये कि अब सारी मीठी चीज़ें खाना उसके लिए ममनू हो गया, अब वो खा ही नहीं सकता, खाए तो शुगर हाई, और जब हाई तो फिर उसमें फालिज का भी खतरा, उसमें हार्ट अटैक का खतरा, और उसमें किसी भी वक्त किसी भी उम्र के मअत्तल होने का अंदेशा, हो सकता है बिनाई चली जाए, हो सकता है समात ख़त्म हो जाए, हो सकता है कुव्वत गुजाई जाती रहे, हो सकता है दिमाग काम करना छोड़ दे, और फिर उसके कुआ ऐसे कमज़ोर और नहीफ हो जाते हैं कि वो ना चल सके, ना फिर सके, ना खा सके, ना पी सके, ना सो सके, ना जाग सके, ऐसी बल्कि अल्लाह बचाए अल्लाह बचाए। बार दफ़ा शुगर जब आदमी की ज़्यादा हाई हो जाती है तो फिर उसका जिस्म गलने लगता है, जलने लगता है, और उसमें से जले हुए की बदबू आने लगती है। मैंने अपनी आँखों से ऐसे लोग देखे हैं जो शुगर के मरीज थे और अंगूठे से उनके अंगूठे जो हैं वो गलने चढ़े सड़ने शुरू हुए, यहाँ तक कि पूरी रान काट दी गई। पहले एक रान काट दी गई, फिर दूसरी रान काट दी गई, फिर एक हाथ काट दिया गया, और वो ऐसे थे जैसे कोयला। अब ये पता क्यों हुआ, इसलिए कि उसने शुगर का इलाज नहीं किया और परहेज नहीं किया उसने। तो भाई यहाँ पर भी समझ लो कि अगर उसने गुनाहों से अपने आप को नहीं बचाया تو گناہ سے نہیں بچایا تو یہ گناہ بھی ایک شوگر کی طرح ایک بیماری ہے، یہ بڑھے گی بڑھے گی، جو جو بڑھے گی دوسرے نیک کام اس سے چھوٹتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ پھر کسی نیک کام کرنے کی اسے توفیق نہ رہے گی، بلکہ اللہ بچائے اللہ بچائے، بعض مرتبہ آدمی گناہ کے اندر ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ ایمان کا طوطا ہو جاتا ہے، مثلا شراب پیتا تھا، شراب پیتے پیتے جناب اتنا اس کا عادی ہو گیا کہ اب اسے منع کیا تو نہ شراب حلال ہے، پہلے تو گناہ سمجھتے تھے اب کہتے سب جائز ہے، یہ تو ایسے ملا مولویوں نے اپنی طرف سے شراب کو حرام کر رکھا ہے، کوئی حرام حرام نہیں ہے، لوگ ہوا ایمان بھی گیا، ناچ گانا حرام ہے ساری دنیا دیکھتی میں بھی دیکھ لوں گا سب حلال ہے سب جائز ہے، ایسے ملا مولوی اپنی طرف سے کہتے ہیں، بازو ڈھیٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سفر سفر کہہ دیتے ہیں، تو بھائی یہ تو ایمان کا طوطا اڑ کر اڑ گیا، تو یہ گناہ ایسی منحوس چیز ہے اور گناہ ایسی بدترین شے ہے کہ اس سے بعض دفعہ ایمان بھی چلا جاتا ہے آدمی کا، اور نہیں تو نیک کاموں کی توفیق تو سلب ہو ہی جاتی ہے، اور ایسی سلب ہوتی ہے کہ پھر دوبارہ بھی مشکل سے اس کی توفیق ہوتی ہے، اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے اور اس کے دل کے اندر اپنے گناہوں کی ندامت پیدا ہو جائے اور وہ سچے توبہ کر لے تو پھر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کو نیک کاموں کی توفیق ہو جاتی ہے، جیسے شوگر کا مریض صحت یاب بھی ہو جاتا ہے، جب صحت یاب ہو جائے گا تو پھر سارے لڈو برفی اس کے لیے حلال ہو جائیں گے، ساری میٹھی میٹھی غذائیں اس کے لیے کھانے کی اجازت مل جائے گی اس کو، کیونکہ شوگر ختم ہو گئی، تو ایسے یہاں پر بھی ہے کہ سچے توبہ کر لے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور آئندہ بچنے کا اہتمام کرے تو پھر توفیق بھی دوبارہ مل جاتی ہے، ارے بھائی جو بڑے بڑے کافر ایمان لا کر کے اپنے ستر ستر برس کے کفر کو ختم کر لیتے ہیں، ایسے ہی مسلمان بدرجہ والا سچے توبہ کر کے گناہوں سے بچ سکتا ہے اور نیک کاموں کی توفیق حاصل کر سکتا ہے، تو یہ ایک نقصان گناہوں کا یہ ہو گیا۔ دوسرا نقصان یہ فصل نمبر 9 گناہوں کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے آدمی کی عمر گھٹتی ہے، عمر کم ہوتی ہے آدمی کی، اور گناہ کی وجہ سے عمر کی جو برکت ہے وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ نیکی جو ہے وہ عمر بڑھاتی ہے، صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے، اور گناہوں سے اسی طرح عمر گھٹنا آپ سمجھ لیجیے، تو نقصان گناہوں کا ایک نقصان یہ ہے، یہ جو عمر ہے نا ہماری یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، یہ جو عمر اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمائی ہے، عام طور پہ کسی کو 40 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کوئی اس سے بھی زیادہ عمر کا ہوتا ہے، تو زندگی اور یہ عمر اور اس کا ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے، اگر ہم اس کی قدر کریں تو وہ یہ کہ دیکھو اگر ہم اخلاص سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہیں، اخلاص سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہیں، اس میں منٹ نے 2 یا 3 سیکنڈ خرچ ہوتے ہیں، لیکن ثواب کتنا ہے اس کا کہ ترازو ایک ترازو کے پڑے میں 7 آسمان 7 زمین رکھ دو، اور دوسرے پڑھنے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دو، تو جس پڑھنے میں لا الہ الا اللہ رکھا ہوگا وہ بیٹھ جائے گا اور 7 آسمان 7 زمین والا پڑھا اوپر اٹھ جائے گا، اور حضرت علیہ السلام نے دوسری مثال سے اس کو اس طرح سے سمجھایا کہ لا الہ الا اللہ کا ثواب اور اس کا وزن سمجھو اس طرح سے کہ 7 آسمان 7 زمین کو ملا کر کے ایک کڑا بناؤ، جیسے چاندی کا کڑا ہوتا ہے سونے کا کڑا ہوتا ہے، ایک کڑا بناؤ اور پھر اس کے اوپر لا الہ الا اللہ رکھو تو کٹ سے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے اس کے، یہ عجب ثواب ہے اس کے اندر، دیکھو یہ مرنے کے بعد پڑھنے سے نہیں مل سکتا، آپ چاہو گے پھر قبر میں جا کر کے تمہیں فرصت ہی فرصت ہوگی، بس ہم تو وہاں پر 1,25,000 کا کیا کہتے ہیں 1,25,000 کی تسبیح لے کے بیٹھ جائیں گے، بس ہر وقت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں گے، کام ہی کچھ نہیں، نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ سونے کی ضرورت، نہ تھکنے کی ضرورت، وہاں کچھ بھی نہیں، وہاں تو حضور ہوئے، تو وہاں 1,25,000 کیا، 1,25,000 بھی پڑھ لو تو ایک دفعہ کلمہ پڑھنے کے برابر نہیں ہے، کیونکہ وہاں ثواب ہی نہیں ہے، ثواب تو دنیا کے اندر ہے، تو یہ کتنی قیمتی زندگی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ عمر کی ہم قدر کریں، تو جتنی بھی ہماری عمر بڑھ جائے اور ہو صحت و عافیت کے ساتھ تو بڑی دولت ہے، بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس کے ایک ایک لمحے سے اربوں کھربوں نیکیاں ہم کما سکتے ہیں۔ ابھی جو ایک کلمہ اور مجھے یاد آ گیا، بتاتا ہوں آپ کو، کہ اگر کوئی آدمی یہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدن صمدن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، عارض کل واللہ اس کے اندر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدن صمدن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، فوراً 20,00,000 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی 2-3-4 سیکنڈ اس میں لگیں گے اور 20,00,000 نیکیاں اندر نام اعمال میں درج ہو جائیں گی، 5 دفعہ پڑھ لو تو 1 کروڑ ہو گئی، 10 دفعہ کر لو تو 2 کروڑ ہو گئی، اور 100 دفعہ پڑھ لو تو کتنی ساری ہو گئی۔ ایسی آج کل میں اپنے احباب کو بتایا کرتا ہوں کہ بھائی جب بازار سے گزرو تو یہ کلمہ پڑھ لیا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، ایک دفعہ پڑھنے سے 10,00,000 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10,00,000 نیکیاں ملتی ہیں، 10,00,000 درجے بلند ہوتے ہیں، 30,00,000 کا نفع ہوتا ہے اس کے پڑھنے سے، یہ دنیا کی زندگی کے اندر، یہ عمر کے ساتھ ہی ہے، تو اتنی قیمتی عمر ہے ہماری، تو اس قیمتی عمر میں اضافہ مطلوب ہے کہ جتنی بھی عمر مل جائے غنیمت ہے، لیکن کیا ہے گناہ کرنے سے یہ بجائے بڑھنے کی عمر گھٹتی ہے اور نیکی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، تو جو اتنا قیمتی سرمایہ ہو جس گناہ کے نتیجے میں وہ گھٹے تو وہ تو بہت بڑا نقصان ہے، کہ بھائی اگر گناہ چھوڑ دیتا اور نیکیوں میں زندگی گزارتا تو 80 سال کی عمر پاتا، لیکن نیکی نہ کرنے اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے 40 سال میں مر گیا، کتنا بڑا نقصان ہو گیا اس کا۔ اس لیے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس عمر کی قدر کریں، اس کی شرط یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑیں، اگر گناہ نہیں چھوڑیں گے تو گناہ ہماری عمر کو کم کرتے چلے جائیں گے، ہاں نیکی جو ہے وہ کرنے کا اہتمام کریں، اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نے شبہ کا ازالہ فرمایا، وہ انشاءاللہ آئندہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، تمام گناہوں سے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے سب مسلمانوں کے سارے گناہ معاف فرما، ہمارے ہمارے گھر والوں ہمارے اہل و عیال ہمارے متعلق جملہ احباب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ آئندہ بھی تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آئندہ بھی تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ گناہوں کے ان تمام نقصانات کی وجہ سے ہمیں ضرور بھی ضرور گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرما، توفیق عطا فرما، توفیق کامل عطا فرما، اور نیک کاموں کی دائمًا دائمًا توفیق عطا فرما، ضرور بھی ضرور ہمارا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی نبی الکریم محمد وعلی واصحابی اجمعین، آمین۔
www.darsquran.com